بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. گزشتہ سے پیوستہ زکوٰۃ کے متعلق اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کو پیش کیا گیا گزشتہ مجلس میں، جہاں ہم نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کے فوائد و ثمرات پیش کیے کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ انسان کے مومن ہونے کی دلیل ہے اور اس کی ایمانیات کی مضبوطی کی دلیل ہے. وہاں انسان ایمان کی لذت و حلاوت اور مٹھاس کو اسی وقت پا سکتا ہے جب وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے. اسی طرح دنیا اور آخرت کے غموں سے رب تعالی نجات دیتے ہیں جب انسان نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کو ممکن بناتا ہے. جہاں دنیا اور آخرت کے غموں سے رب تعالی اسے نجات دیتے ہیں، اللہ عزوجلال کی رحمت کا وہ مستحق ٹھہرایا جاتا ہے اور اللہ عزوجلال کی طرف سے اس کو ایک ضمانت دی جاتی ہے کہ یہ شخص دنیا کے معاملات میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کے معاملات میں بھی کامیاب ہے. اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشخبری پیش کی گئی تھی کہ جو شخص زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے توحید اور نماز پڑھنے کے بعد، رب تعالی نے اس کے لیے اپنے محبوب کی زبان سے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کو بھی واضح کیا تھا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ زندگی میں اپنے مال کی شرارت اور اپنے مال کے بگاڑ سے بچ سکے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے ہر قسم کی شرارت سے اور اپنے مال کو بابرکت بنانے کے لیے زکوٰۃ ادا کرے. اللہ عز و جلال اس کی شر سے بھی اسے بچائیں گے اور اس کے مال کو پاکیزہ بھی بنائیں گے اور اس کے مال کو بابرکت بھی بنائیں گے. لیکن اگر کوئی انسان بھول جاتا ہے اسلام کو قبول کر لینے کے بعد، ایمان کا دعویٰ کر لینے کے بعد اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس کے اس عمل سے اس کی انفرادی زندگی بھی مصیبتوں کا شکار ہوتی ہے اور اس کے معاشرے کے اندر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. انفرادی زندگی میں ہلاکتوں کا سامنا اسے کرنا پڑے گا اور اجتماعی زندگی میں وہ معاشرہ جس میں زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، اس قوم کے اوپر رب تعالیٰ کا عذاب ایسا آتا ہے وہ قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے، اس قوم کے اندر فقیری عام ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پیش کیے گئے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مت سمجھے کہ بہت کامیاب ہے، اس کو شریعت نے ملعون کہا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. شریعت نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہی مال جس سے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ قیامت کے دن اس کے گلے کا توک بن جائے گا. صرف گلے کا توک نہیں بنے گا، پوری کائنات کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا کیا جائے گا. اور یہ مال ہی اس کا توک ہی نہیں بنے گا، بلکہ وہ مال جس سے انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا. اور کس طرح اس کے جبڑوں سے کھینچے گا اور ساتھ یہ کہے گا، میں وہ تیرا مال ہوں جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا. اور ساتھ ہی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی سنا تھا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، اس شخص کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوتا تو یہ جہنم کی راہ پہ چل نکلا ہے اور اسے جہنم میں جانا ہوگا. آج کی ہماری گفتگو کا محور اسی زکوٰۃ کے احکام و مسائل کے متعلق ہے. ہم بنیادی طور پر دو نکتے بیان کرنا چاہتے ہیں. ایک تو کن کن چیزوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے اور زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے، اور دوسرا نقطہ جو ہم پچھلی مجلس میں بھی اس کا کچھ حصہ بیان کیا تھا کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کو کس کس جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے. تو آئیے انہی دو نقطوں کو ہم ترتیب سے بیان کریں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو روایت صحیح الجامع کی ہے 7497، اور اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل میں بھی لائے ہیں 787 اس کا نمبر ہے. لا زکات فی مال حتی یحول علیہ الحول. لا زکات فی مال، کسی بھی مال میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک وہ مال آپ کے پاس ایک سال تک نہیں رہتا. زکوٰۃ کی بنیادی طور پہ دو شرطیں ہیں، اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک مال اپنے نصاب کو نہ پہنچے، اور اس وقت تک بھی مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی جب اور اس وقت تک بھی اس مال کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک وہ مال ایک سال تک آپ کے پاس نہیں رہے. زکوٰۃ کی بنیادی طور پر دو شرطیں ہیں، کسی بھی مال پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوتی جب تک وہ مال اس محدود لمٹس تک نہ پہنچ جائے جس کا تعین شریعت نے کیا ہے. مثال کے طور پر 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی اگر ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ ہوگی. جو آج کل کے حساب سے 87 گرام سونا اگر ہوگا، گولڈ ہے، اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے جس کی وضاحت ابھی ہم کریں گے، اور اسی طرح 600 12 یا احتیاطی طور پہ 13 گرام اگر چاندی ہے, جب تک اتنا مال نہیں ہوگا جتنا شریعت نے طے کر دیا ہے اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی. دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ ہر مہینے نہیں ہے, یہ 3 مہینوں کے بعد نہیں ہے. جب تک یہ مال آپ کے پاس 1 سال اس پہ نہیں گزر جاتا اس وقت تک اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے, لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول, اس مال پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے جس مال پہ سال نہ گزرا ہو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ہے اور یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور یہ روایت ہے جامع ترمذی کی 631, سنن ابن ماجہ 1792. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من استفاد مالا فلا زكاة علی حتى يحول علیہ الحول عند ربه, جو شخص کسی مال سے فائدہ اٹھاتا ہے, مال اس کے پاس ہے, اس وقت تک اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک وہ مال اپنے مالک کے پاس 1 سال تک نہ رہے. تو یہ 2 بنیادی شرطیں ہوئی, 1 سال سے پہلے زکوٰۃ نہیں ہے جو نقدی مال ہے, ہاں اناج اور غلہ اس کی زکوٰۃ کو عشر کا نام دیتے ہیں, بس اوقات وہ 6 مہینے کے بعد بھی ادا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا قاعدہ یہ ہے, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ, جس دن تم نے کٹائی کی ہے اس وقت اس کا حق اللہ عز و جلال کے سامنے پیش کر دو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ 1 سال کے بعد جو زکوٰۃ ہوگی یہ 2.5% زکوٰۃ ہوگی اس وقت جب وہ شریعت کے متعین کردہ اصول کی روشنی میں اس حد تک یہ رقم پہنچی ہو, یہ مال پہنچا ہو. ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں جہاں یہ 2 شرطیں سمجھائی ہیں وہاں اصول بھی سمجھائے ہیں, کس چیز پہ زکوٰۃ ہوگی؟ ہر نقدی پر, یا جو نقدی کا آلٹرنیٹ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نقدی درہم و دینار کی شکل میں تھی. دینار یہ سونے کا ہوتا تھا اور درہم یہ چاندی کا ہوتا تھا, اور دونوں کو ہی نقدی شمار کیا جاتا. جیسے آج آپ خود جانتے ہیں کہ جتنے اوراق میری اور آپ کی جیب میں ہوتے ہیں اصل نقدی نہیں ہے, یہ اس نقدی کے پیچھے ایک راز ہے. بینک کے اندر اتنا گولڈ ہوتا ہے جو حکومت اس کو پبلک میں بھیجواتی ہے کہ اتنی رقم جو لوگوں کے ہاتھوں میں گئی ہے اس کے برابر حکومت اتنی ملکیت اپنے پاس گولڈ کی رکھتی ہے, اور اس کے اگینسٹ یہ چند اوراق دیے جاتے ہیں کہ کسی کے لیے کچھ بھی خریدنا بیچنا آسان ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو سکہ رائج الوقت تھا اس وقت, وہ سونا اور چاندی تھا درہم و دینار کی شکل میں. دینار سونے کا ہوتا اور درہم یہ چاندی کا ہوتا تھا. ایک تو زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ جو جس ملک کا سکہ ہوگا اس کو دیکھا جائے گا. دوسرا اصول یہ ہے الخارج من الارض, زمین سے نکلنے والی اشیاء پر زکوٰۃ ہوگی. تیسرا اصول یہ ہے کہ وہ جانور وہ چھپائے جو خود اپنا چارہ حاصل کرتے ہیں, ان کے بارے میں شریعت نے زکوٰۃ کے متعلق رہنمائی پیش کی ہے. تو ہم ترتیب کے ساتھ ان تین چیزوں کو بیان کریں گے. سب سے پہلی بات, سونے پہ زکوٰۃ کتنی ہے اور چاندی پہ زکوٰۃ کتنی ہے. جب کوئی مسلمان 7.5 تولے سونے کا مالک ہو, جو کہ موجودہ پیمانے کے مطابق 85 یا 86 گرام, اور بعض نے احتیاطاً 87 گرام لکھا ہے, وہ اگر اس کا مالک بنتا ہے, خواہ وہ زیورات کی شکل میں ہو یا سونے کی ٹکیا اس کے پاس ہو یا اس کے برابر نقدی اس کے پاس ہو, اور سال گزر جائے, تو پھر ایسے سونے میں زکوٰۃ ہوگی, ایسی رقم میں زکوٰۃ ہوگی, ایسے زیورات میں زکوٰۃ ہوگی. اور چاندی, کسی بھی مسلمان کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی ہے, اس کا وہ مالک ہے, یہ ملکیت بھی اس کی زیورات کی شکل میں ہو یا جس طرح سونے کی ٹکیا ہے اس طرح چاندی کی بھی مختلف ٹکیا اس کے پاس ہیں, یا اس کے برابر نقدی موجود ہے اور اس پر سال گزر جائے, تو ایسے سونے, ایسی چاندی یا ایسی رقم جو اس سونے اور چاندی کے برابر ہے, ایک سال گزرنے کے بعد 2.5% اس سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سنن ابی داود 1573 حدیث کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا كانت لك 100 درہم وحال علیہ الحول, جب تمہارے پاس 200 درہم ہو, جب تمہارے پاس 200 درہم ہو, وحال علیہ الحول, اور ان 200 درہم پر سال گزر جائے, ففیہا 5 دراہم, تو ان 200 درہموں پر 5 درہم زکوٰۃ ہوگی. ولیس علیک شیء فی الذہب, اور سونے میں اس وقت تک تم پہ کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک, حتی یکون لک 20 دینارا, جب تک 20 دینار کے آپ مالک نہ بن جائیں. فان کانت لک 20 دینارا, اگر تمہارے پاس 20 دینار ہوں, وحال علیہ الحول, اور ان 20 دیناروں پر 1 سال گزر جائے, ففیہا 50 دینار, تو ان 20 دیناروں پر 0.5 دینار زکوٰۃ ہوگی. اور ایک دوسری روایت ہے صحیح بخاری کی 1447, صحیح مسلم کی 2263, اور صحیح الجامع کے اندر 5416. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, جو بیان کر رہے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، لیس فیما دون خمس زود صدقہ، کسی کے پاس پانچ اونٹ نہیں، تین ہیں، چار ہیں، دو ہے، ایک ہے، اس پہ کوئی زکات نہیں، پانچ اونٹوں سے کم پہ کوئی زکات نہیں ہے. وليس فيما دون خمس اواق صدقہ، کسی کے پاس اگر پانچ اوقیے سے کم چاندی ہے تو اس میں بھی کوئی زکات نہیں. اس حدیث کو دوبارہ سمجھیے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس فیما دون خمس زود صدقۃ من الابل، پانچ اونٹوں سے کم اگر کوئی مالک ہے چار، تین، دو اور ایک اونٹ کا، تو اس میں کوئی زکات نہیں. اسی طرح ولیس فیما دون خمس اواق صدقہ، پانچ اوقیے سے کم اگر چاندی ہے. اوقیہ کیا ہے؟ ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے، تو پانچ اوقیے کتنے ہوئے؟ بولیے، دو سو درہم. اور یہ اسی حدیث کی وضاحت آگی جو آپ پہلے سن چکے ہیں، جب تک پانچ اوقیے کا مالک نہیں، دو سو درہم کا مالک نہیں، اس میں بھی زکات نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ مالک بن گیا ہے بیس دینار کا، اتنے سونے کا کہ وہ پچاسی گرام بن جائے اور ایک سال گزر جائے، تو اس پر کتنی زکات ہوگی؟ آدھا دینار، جب ہم بیس دینار کا حساب لگائیں گے. لیکن آج کل کے اعتبار سے ہم کتنے فیصد زکات دیں گے؟ اڑائی فیصد. اسی طرح چاندی ہے، دو سو درہم کا مالک اگر انسان بنتا ہے اور سال اس سے گزر گیا ہے، تو اس دو سو دینار کے درہم کے اعتبار سے اسے کتنی زکات دینی پڑے گی؟ پانچ درہم. لیکن آج کل کے اعتبار سے اسے کس اعتبار سے زکات دینی پڑے گی؟ اڑھائی فیصد. دوسرا اصول، زری پیداوار. زری پیداوار سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ گندم ہے، چاول ہے، جو، چنا ہے، مکی جس کو آپ مکئی بھی بولتے ہیں، باجرہ ہے، ہر قسم کی دالیں ہیں، روغنی بیج جیسے یہ سرسوں، مونگ پھلی، اور اس طرح روغنی پھل جیسے زیتون ہے، اور وہ پھل جنہیں خشک کر کے رکھا جا سکتا ہے جیسے کہ کھجور ہے اور خشک انگور ہے، بادام ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، اس طرح کی چیزوں پہ زکات ہوگی. کب ہوگی، کتنی ہوگی؟ آئیے شریعت کی رہنمائی سنیے. زمین سے جو اس طرح کا اناج یا بیج انسان حاصل کرتا ہے، اس کے لیے جو ٹرمینالوجی شریعت نے استعمال کی ہے وہ عشر کا استعمال کیا ہے. اس میں عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا؟ نصف عشر سے مراد آدھا عشر، یعنی بیسواں حصہ. یا عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا، یا دسواں حصہ یا بیسواں حصہ. اس میں زکات کے لفظ استعمال نہیں ہوتے ہیں، وہ اصول استعمال نہیں ہوتا. زکات کے لیے شرط ہے کہ سال گزر جائے. کون سی شرط ہے؟ سال گزرے. لیکن گندم، جو، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ سال گزرے، بس اوقات یہ بیج اور اناج ہم 6 مہینوں کے بعد بھی حاصل کر لیتے ہیں. وہاں لفظ یہ ہے نقدی کے اندر سونے چاندی میں, حال علیہ الحول, سال جب تک مکمل نہیں ہے ایک دن پہلے بھی آپ پہ زکات فرض نہیں ہوگی. ہاں آپ دے سکتے ہیں, لیکن فرض کب ہوگی؟ جب سال گزرے گا. یہاں حکم کیا ہے؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ, جس دن آپ اس اناج کو کاٹ کے گھر لائیں گے اسی دن آپ کو اس کی زکات ادا کرنی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ کون سے دو لفظ استعمال کیے ہیں؟ عشر اور نصف عشر. عشر سے مراد 10واں حصہ اور نصف عشر سے مراد 20واں حصہ. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت کا نمبر 2, 6, 7, يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو, انفقو, خرچ کرو. کیا چیز خرچ کریں؟ من طیبات, پاکیزہ چیزوں سے. ما کسبتم, جو تم کماتے ہو. اور کس سے خرچ کرو؟ ومما, اور اس چیز سے بھی خرچ کرو. اخرجنا لکم, ہم نے تمہارے لیے نکالا. من الارض, زمین سے. اور زمین سے کتنی چیزیں اللہ عزوجل جلال نے انسانیت کے لیے نکالی ہیں اور اس کو نعمتوں سے نوازا ہے. چنانچہ زمین سے نکلنے والی وہ اشیاء جن کا بھی تذکرہ آپ نے سنا, زری پیداوار ہے, روغنی بیج ہے, یا اسی طرح وہ خشک بیج ہیں جن کو سنبھال کے انسان رکھ سکتا ہے, جن کا ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے, اس پر زکات ہوگی. اور اس زکات کو عشر کہتے ہیں یا نصف عشر کہتے ہیں. اور اس کا شرعی نصاب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے, 5417. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس فیما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقہ, 5 وسق سے کم پہ زکات نہیں ہے. وسق کیا ہے؟ 5 وسق اگر کسی کے پاس نہیں تو وہ عشر 10واں حصہ نہیں نکالے گا, وہ نصف عشر 20واں حصہ نہیں نکالے گا. وسق کیا ہے؟ 675 کلو, یہ تقریباً 20 من بنتا ہے. اگر اتنا اناج آپ کو حاصل نہیں ہوا, 18 سے 19 من آپ نے حاصل کیا ہے زمین سے, تو آپ پہ کوئی عشر نہیں. اگر اس لمٹ کو کراس کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ دیا ہے, تو پھر اللہ کے دیے ہوئے سے آپ کو 10واں حصہ اس وقت ادا کرنا ہوگا جب یہ اس لمٹ کو کراس کرے گا. اور عربی زبان میں وسق جو ہے یہ کہتے ہیں 300 سا. اب چونکہ یہ پیمانے یہ ختم ہو گئے ہیں. سا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا, پانچ وسک ایک وسک 300 سا کا ہے اور ایک سا جو ہے وہ 4 مت کا ہوتا ہے. مت کہتے ہیں آپ ایک مٹھی میں جتنے آپ کے پاس دانے یا جو بھی اناج اس کو ڈالے, یہ 4 مت کا ہوتا ہے. اور ایک مت جو ہے ایک رتل اور تہائی رتل یعنی 1/4 رتل کا ہوتا ہے. اور جدید پیمانے کو اگر سامنے رکھا جائے تو 2.5 کلو گرام کے قریب یہ رتل آپ کے سامنے آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ایک مرتبہ پھر سمجھیے, اناج ہو, غلہ ہو, کھجور کی پیداوار ہو, اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب تک 5 وسق نہ ہوں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر 5 وسق ہوگا کب؟ جب آپ نے کٹائی کی, جب آپ اس کو زمین سے حاصل کر کے اپنے گھر لانا چاہتے ہیں. من تمرین خواہ وہ کھجور ہو, ولا حبین خواہ کوئی اناج دانا اور غلہ ہو, اس وقت تک اس کے اندر عشر اور نصف عشر نہیں ہوگا جب تک اس لمٹ تک اس کی تعداد یا اس کا وزن نہیں پہنچتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور رہنمائی دی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں, اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 1483, جامع ترمذی کی 629. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں 10واں حصہ دیا جائے گا اور کہاں 20واں حصہ دیا جائے گا. فیما سقط السماء, ایسی زمینیں جو بارش سے سیراب ہوتی ہیں. فیما سقط السماء, ایسی زمینیں جن کی سیرابی ممکن ہوتی ہے بارش کے پانی سے, اسے الگ پانی پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. والعیون, ایسی زمینیں جو چشموں سے سیراب ہو جاتی ہیں, آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی, نہ بارش آپ کے ہاتھ میں نہ چشموں کا پانی آپ کے ہاتھ میں, یہ دونوں ہی اللہ تعالی کے فیصلے سے ہوتی ہیں. او کان عسرین, تیسری شکل, کچھ ایسی زمینیں ہوتی ہیں جن کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. زمین میں زراعت کرنے والے جانتے ہیں کہ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پانی نہ بھی ہو تو وہاں بھی بہت ساری چیزوں کو کاشت کیا جا سکتا ہے. اور چوتھی شکل, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 شکلیں ایک حدیث میں بیان کی, اور چوتھی شکل میں دوسری حدیث میں بیان کرتا ہوں. بارش سے سیراب ہونے والی زمین, چشموں سے سیراب ہونے والی زمین, یا وہ زمین جس کو پانی کی ضرورت ہی نہیں. ایسی زمین سے جب اناج آئے گا, غلہ آئے گا, کوئی بیج آئے گا, نہ تو اس پہ بارش پہ آپ نے کوئی محنت کی, نہ چشموں پہ آپ کی کوئی محنت لگی, اور اگر خود سے پانی کی ضرورت ہی زمین نے محسوس نہیں کی, اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے اس میں بھی آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی, تو ایسے اناج اور غلے پر العشر 10واں حصہ آپ کو نکالنا پڑے گا اگر وہ 5 وسق تک پہنچتا ہے. وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْر, لیکن اگر کوئی ایسی زمین ہے جو نہ تو بارش سے سراب ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کاشتکاری چشمے کے پانی سے ہوتی ہے, اور نہ ہی وہ ایسی زمین ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت نہیں, بلکہ بیل لگا کر آپ باقاعدہ پانی زمین سے نکالتے ہیں اور پانی نکالنے کے بعد اس پہ محنت کر کے اس کو پانی پہنچاتے ہیں, آپ کا بیل جوتنا, آپ کا ساتھ لگنا, اور بلا شبہ پانی نکالنے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, اس میں آپ کی محنت شامل ہوگی. ایسی کیفیت میں نصف العشر آپ کو دسواں نہیں بیسواں حصہ اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں, اور یہ دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے 2269 اور صحیح الجامع کی ہے 4270 اور ایک دوسری روایت 4271 اور 72 شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تین روایتیں لے کر آئے ہیں. فیما سقط السماء والانہار والعیون او کان عسریا العشر. اس روایت میں چوتھی چیز کا بھی تذکرہ آ گیا, ایسی زمین جو بارش سے کاشت کی جائے, ایسی زمین جو چشموں کے پانیوں سے سیراب کی جائے اس میں کاشتکاری ممکن ہو, او الانہار جو قدرتی نہریں جاری ہیں اس پانی سے یہ زمین سیراب ہوئی اور کاشتکاری ممکن ہوئی, او عسرین یا ایسی زمین جس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے, تو اس میں آپ کو العشر دسواں حصہ اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا. کب؟ جب ان چار حالتوں میں آپ کا اناج, آپ کا غلہ, آپ کی زرعی پیداوار اور آپ کے بیچ اس لمٹ کو کراس کریں جو شریعت نے پانچ وسق طے کر دیے. وما سقی بالسوانی او النضح نصف العشر. لیکن اگر آپ گائے, بیل, اور آج کل تو مختلف انداز سے ہوتا ہے, اب ان نضح یا ڈول کے ساتھ پانی لیتے ہیں, جیسے کنویں بنا لیے اور آج کل ٹیوب ویل بنا لیے اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, تو چونکہ اس میں آپ کی محنت شامل ہو گئی اور آپ نے کچھ اس میں خرچ بھی کر دیا, تو ایسی پیداوار پر شریعت یہ کہتی ہے کہ بیسواں حصہ آپ کو اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا. اور یہ بات ہم واضح کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ فرمایا تھا کہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دی جائے گی, جبکہ زرعی پیداوار میں سال گزرنے کی شرط عائد نہیں کی جاتی, بلکہ جس دن فصل کاٹ لی جاتی ہے اور اناج اور غلہ حاصل کر لیا جاتا ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ سورۃ الانعام 141, جس میں اللہ عز و جلال فرما رہے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ اور تم اس کا حق ادا کرو, يَوْمَ حَصَادِ جس دن تم کٹائی کرتے ہو. تو سونے اور چاندی اور زری پیداوار کے بعد تیسرا اصول جس میں زکوٰۃ ہوتی ہے وہ ہے مویشی جانور, ایسے جانور جو خود چارہ اپنا حاصل کرتے ہیں. اس لیے عربی زبان میں اور حدیث میں اس کو سائمہ کہا گیا ہے. مویشی جانوروں میں مثال کے طور پہ اونٹ ہے مذکر مونس, گائے ہے مذکر مونس, اس طرح بکری ہے مذکر مونس, اور اس کے ساتھ ہی بھیڑ کو شامل کیا جائے گا. ایسے جانوروں کی زکوٰۃ کی تفصیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جانور کی تفصیل الگ بیان کی ہے. مثال کے طور پہ اونٹوں کی زکوٰۃ ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے 1447, صحیح الجامع 5416, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیما دون قمس زود صدقۃ من الابل, پانچ اونٹوں سے کم اونٹ ہوں تو ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں. تو اونٹ کی زکوٰۃ کی ابتدا اس وقت ہوگی جب کسی کے پاس پانچ اونٹ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تفصیلی فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے 1454, اس حدیث کا نمبر ہے, اور سلسلہ صحیحہ میں 2192 ایک تفصیلی روایت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. 5 سے لے کر 24 تک اگر کسی کے پاس اونٹ ہے, 4 اونٹوں تک تو کوئی زکات نہیں, 5 سے لے کر 24 میں سے جتنی بھی تعداد میں ہیں وہ 6 ہیں یا 23 ہیں, زکات اونٹ کی شروع ہو جائے گی. لیکن اس کی تعداد کیا ہوگی؟ 5 سے لے کر 24 تک ہر 5 اونٹوں پر 1 بکری زکات دی جائے گی سال کے بعد. اسی طرح 25 سے لے کر 35 تک کا عدد آپ کے پاس اونٹوں کا ہو گیا ہے تو اس پر 1 سال کی اونٹنی بطور زکات ادا کی جائے گی. اور اگر 36 سے لے کر 45 تک اونٹوں کی تعداد ہوگی ہے تو پھر 2 برس کی اونٹنی بطور زکات اللہ کی راہ میں دی جائے گی. اگر 46 سے لے کر 60 تک اونٹوں کی تعداد پہنچ گئی ہے تو 3 برس کی اونٹنی بطور زکات ادا کی جائے گی. لیکن یہاں ایک چھوٹی سی شرط کا اضافہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ 3 سال کی اونٹنی جو اس وقت جفتی کے قابل ہو چکی ہوگی. لیکن اگر 61 سے لے کر 75 تک اونٹوں کی تعداد ہوگی ہے تو 4 برس کی اونٹنی بطور زکات دی جائے گی. لیکن اگر 76 سے 90 تک اونٹوں کی تعداد پہنچ گئی ہے تو 2 2 برس کی 2 اونٹنیاں بطور زکات اللہ کی راہ میں دی جائیں گی. اگر 91 سے لے کر 120 تک اونٹوں کی تعداد پہنچ گئی ہے تو 3 3 برس کی 2 اونٹنیاں بطور زکات دی جائیں گی. 120 سے زائد ہو اگر اونٹوں کی تعداد تو ہر 40 پر 2 برس کی اور ہر 50 پر 3 برس کی اونٹنی بطور زکات ادا کی جائے گی. یہ اونٹوں کی زکات کا ایک خلاصہ ہے 5 سے لے کر 120 تک, اور اس کے بعد جتنی بھی کسی کے پاس اونٹوں کی تعداد ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک تفصیلی بیان دے دیا کہ اتنی تعداد میں اس قسم کا جانور بطور زکات دیا جائے گا. رہا گائے, اگر مذکر ہے یا مؤنث تو اس کی زکات اونٹ سے الگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کے اندر 4260, جامع الترمذی 622, سنن ابن ماجہ 2450. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فی 30 من البقر تبیع او تبیع, 30 گائے اگر کسی کے پاس ہیں تو 30 گائے سے کم اگر عدد ہے تو کوئی زکات نہیں ہوگی. اگر 30 ہو جائے تو پھر اسے تبیع او تبیع, دودھ پینے والا بچہ مذکر ہو یا مؤنث ہو, ان 30 گائیوں کے لیے بطور زکات دیا جائے گا. وفی 40 من البقر مسنہ, اور اگر 30 کی بجائے 40 گائے اس کے پاس ہوگی ہیں تو پھر فرمایا مسنہ, ایسا بچہ گائے کا جو مسنہ ہو جائے. مسنہ سے مراد اس عمر کو پہنچ جائے کہ اس کے 2 دانت ٹوٹ چکے ہوں. اور اس کا اندازہ کیا ہے؟ قربانی کے اندر بھی آپ نے یہ مسائل سنے, پڑھے, سمجھے کہ مسنہ جانور ذبح کرنا چاہیے. مسنہ جس کے دو دان ٹوٹ چکے ہوں خود نہ توڑے جائیں. کچھ لوگ ایسا کر لیتے ہیں. ایسا مسنہ جانور اگر نہیں ملتا فَتَذْبَحُ جَزْعَةً تو پھر آپ جس کے دانت نہیں ٹوٹے اس کو بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں. اور وہاں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ بکری یا بکرا مذکر مؤنث اس کی تو شرط طے ہے کہ مسنہ ہی ہوگا قربان, لیکن اگر اونٹ ہے تو 5 سال اس کی عمر ہے تو وہ ذبح ہو سکتا ہے. گائے ہے مذکر مؤنث وہ مسنہ نہیں بھی ہوئے 2 سال عمر ہو تو اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے. اس طرح بھیڑ اگر مذکر مؤنث ہے تو 1 سال کا بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی ہے کہ اگر کسی کے پاس 30 کی بجائے 40 گائے ہیں اور اس کا وہ مالک ہے تو اس کو 1 مسنہ بطور زکات مذکر یا مؤنث دینا پڑے گا. ایسا جانور گائے کا بچہ جس کے 2 دانت ٹوٹ چکے ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اونٹ کی زکات بھی بیان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی زکات بھی الگ بیان کر دی, اور بکریوں کی زکات آپ نے الگ بیان کی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 1454, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی صدقۃ الغنم فی سائمتها, اور بکریوں کے اندر, غنم سے مراد صرف بکری نہیں, اس میں مینڈا بھی آ جائے گا, بھیڑ بھی آ جائے گی. یہ تینوں چیزیں, بکری مذکر مؤنث, بھیڑ مذکر مؤنث, اور مینڈا مذکر مؤنث. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ غنم کے اندر زکات ہے جب وہ خود اپنا چارہ حاصل کرنے والی ہے. اذا كانت 40 الى 20 و 100, کوئی 39 بکریوں کا مالک ہے اس پہ کوئی زکات نہیں. 40 سے لے کر 120 بکریاں اگر ہو جائیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں زکات ہوگی 1 بکری. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 و 100 الى 200, اگر اس کے پاس 120 سے لے کر 200 تک تعداد بکریوں کی پہنچ گئی ہے, شاتن, تو اس میں اسے 2 بکریاں بطور زکات دینی پڑیں گی. فَإِن زَادَتْ عَلَى 200 الى 300, اگر 200 سے لے کر 300 تک بکریوں کی تعداد پہنچ گئی ہے, فَفِيهَا 3 شِيَاهٍ, اس میں اسے 3 بکریاں بطور زکات دینی پڑے گی. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 300, اگر 300 سے بھی بکریوں کی تعداد بڑھ گئی ہے تو مالک کو, ففی کل 100 شأتٌ, جتنی بھی بڑھتی جائیں گی ہر 100 بکری پر 1 بکری بطور زکات اسے اللہ کی راہ میں دینی پڑے گی. چوتھا اصول زکات کا, ایک نقدی تھی, ایک زری زمین اور زمین سے نکلنے والی اشیاء تھی, اور تیسرا مویشی جانور, اور چوتھا اصول خزانہ یا دفینہ. کسی نے خزانہ رکھا ہوا ہے, کچھ لوگ اپنا مال و دولت پچھلے وقتوں میں زمین میں دبا دیا کرتے تھے, وہ تو نئی زندگی میں استعمال کر سکے, بعد میں آنے والوں کو وہ دفینہ مل گیا, دفن شدہ مال. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جب بنا تو کتنے لوگوں کے مال ادھر رہ گئے اور کتنے لوگوں کو ادھر سے مال مل گیا. ایسے مال کے بارے میں حکم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ فرمان بیان کرنے والے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 1499، صحیح الجامع 4124، سنن ابن ماجہ 2494. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی الرکاز الخمس، رکاز جو زمین میں اللہ نے خزانے رکھے، دفینہ ہو یا خزانہ ہو، ہر دو میں پانچواں حصہ بطور زکات دینا پڑے گا. وفی الرکاز الخمس، پانچواں حصہ بطور زکات دینا پڑے گا. یہاں ایک پانچواں اصول بھی آپ کے سامنے میں پیش کیے دیتا ہوں. بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ شہد نہ تو یہ نقدی میں آتا ہے، نہ ہی یہ زمین سے اگتا ہے، نہ ہی یہ کسی بھیڑ بکری کا نام ہے، اور نہ ہی شہد کو کسی نے دفنایا ہوتا ہے، کوئی خزانہ ہوتا ہے. یہ پہاڑوں سے بھی اتارا جاتا ہے اور درختوں سے بھی اتارا جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 4252، جامع ترمذی 629، اور ارواء الغلیل میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں 810. وفی العسل فی کل عشرۃ ازق زق. اب شہد کو مشکیزوں میں اس وقت بند کیا جاتا تھا، آج کتنے لوگوں کو شاید اس بات کی خبر ہی نہیں ہے. کہتے شہد کا جتنا مرضی کاروبار بڑھا لو، اس پہ کیا زکات ہے، کیونکہ نہ تو یہ نقدی ہے اور نہ ہی یہ زمین سے نکلتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی دفینہ اور خزانہ ہے، اور بھیڑ بکری اس کو کیسے کہہ سکیں گے. تو یہ اچھا کاروبار ہے، آپ آرام سے اسی کو ہی ایکسپورٹ کیجئے اور اپنا کاروبار چلائیے. ضرور کیجئے، ضرور اس کو اختیار کیجئے، لیکن شریعت کے اصول بھی سمجھیے. وفی العسل فی کل عشرۃ ازق زق، دس مشکیزے اگر آپ نے شہد اکٹھا کیا ہے، اتارا ہے، اس میں ایک مشکیزہ بطور زکات دیا جائے گا. شریعت نے کچھ چیزوں کو ان اصولوں کے بعد ایکسپشن کیس بھی بنا دیا کہ فلاں فلاں چیز پہ زکات نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ گھوڑا اور غلام، گھوڑا بھی تو جانور ہے نا، وہ بھی تو چارہ ہی کھاتا ہے نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے اور غلام پہ زکات نہیں ہوگی. غلام بھی تو خریدا جاتا ہے نا، وہ بھی تو انسان کے ایسڈ ہی ہے نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں، صحیح بخاری 1463، صحیح مسلم 2270، صحیح الجامع 5401، سنن ابن ماجہ 2469. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی المسلم فی فرسہ وغلامہ صدقہ، کسی بھی مسلمان پر اس کے گھوڑے اور اس کے غلام پر کوئی زکات نہیں ہے. شریعت نے کتنی آسانی کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وضاحت دی ہے، زکات تو اس پہ نہیں ہے لیکن اگر غلام آپ کے اور میرے گھر میں ہے تو اس کی زکات الفطر ضرور ادا کی جائے گی. جو رمضان المبارک کے بعد عید کے دن ہم جس کو فطرانہ کہتے ہیں، وہ غلام ہو یا آزاد ہر دو کا دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ فرمان ہے صحیح الجامع میں 5412، سلسلہ صحیحہ 2189. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. ليس في الخيل والرقيق زكاة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے اندر اور غلام پر کوئی زکات نہیں, الا زکات الفطر فی الرقیق, ہاں اگر غلام آپ کے پاس ہے, آپ کے گھر میں ہے اور عید کا دن آ گیا ہے تو اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا پڑے گا, جس کو زکات الفطر کہا جاتا ہے, وہ مرد پر بھی عورت پر بھی, جوان پر بھی بوڑھے پر بھی بچے پر بھی, اور آزاد پر بھی غلام پر بھی, ہر ایک پر برابر جو ہے وہ صدقۃ الفطر ایک جیسا ہی ادا کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات سمجھائی, کھیتی باڑی کرنے والے جو مویشی ہیں آپ کے پاس ایک دو ہیں, ان پہ زکات نہیں ہوگی. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, ابن خزیمہ کی روایت ہے 292, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی العوامل شیء, ایسے جانور جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان پہ کوئی زکات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات کو بھی پیش کیا اور فرمایا ایسی سبزیاں جن کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا ان سبزیوں پر بھی زکات نہیں ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صحیح الجامع 5511, لیس فی الخضروات زکاۃ, سبزیوں میں زکات نہیں. یہاں رک کے ایک بات سمجھنے والی ہے, ویسے تو گھوڑے پر زکات نہیں ہے, غلام پر بھی زکات نہیں ہے, اگر کسی کا کاروبار یہ بن جائے تو اس کے پاس غلام 200 ہیں اور وہ غلاموں کو بیچتا خریدتا ہے تو پھر کیا ہوگا, یہ تو ٹریڈنگ میں آ گیا, اب اس تجارتی پہلو کو دیکھتے ہوئے اس کے مال پہ زکات ہوگی. اسی طرح وہ گھوڑے بیچتا اور خریدتا ہے, اس نے صرف گھوڑا رکھا نہیں ہے جہاد کے لیے یا زینت کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے, بلکہ اس نے یہ کاروبار بنایا ہوا ہے, تو پھر اس پر زکات ہوگی کہ نہیں, چونکہ اب یہ تجارتی پہلو آ گیا ہے تو پھر اس کے مال پر اسی حساب سے سال کے بعد زکات ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چند چیزیں بیان کرنے کے بعد, جیسا کہ ہم پچھلی مجلس میں بیان کر چکے ہیں, اس کے مصارف کو بھی بیان کیا جو کہ قرآن نے بیان کیے. آپ نے وہ 8 مصارف سنے, اور وہ مصارف کیا ہیں, انما الصدقات للفقراء, فقیروں کو زکات دی جائے گی, والمساکین, مسکینوں کو زکات دی جائے گی, والعاملین علیہا, فقیروں اور مسکینوں ان دونوں کا خیال کرنے والا, ان کے معاملات کو مینٹین کرنے والے کو بھی اسی سے ہی تنخواہ دی جا سکتی ہے, والمؤلفتی قلوبہم, ایسے لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہو. تالیف قلب سے مراد کیا ہے, دین کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ کسی عیسائی کو بھی زکات دے سکتے ہیں. وفر رقابی, کسی کی گردن کو آزاد کرنے کے لیے, کروانے کے لیے بھی زکات دی جا سکتی ہے. والغارمین, کوئی مقروض ہے یا اس پہ کوئی جرمانہ ایسے لگ گیا, کوئی اس کے سر پہ چٹی آ گئی, تو اس کی جان چھڑائی جا سکتی ہے زکات کے مال سے. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں, اس سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل کچھ دیر کے بعد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وابن السبیل, مسافر پر بھی زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے. ایک مسافر ویسے تو بلینز کا مالک ہے لیکن سفر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا, ایسے مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. انہی آٹھ مصارف کے بارے میں چند ضروری وضاحتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. سب سے پہلی وضاحت, ان آٹھوں کی آٹھوں مصارف میں آٹھ مصرف ہیں. اگر 100 روپیہ ہو تو ان آٹھ مصارف میں کتنا کتنا ہوگا خرچ؟ بولیے, 12.5 روپے. فقراء کن کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 صحابہ کو اس بات کی تلقین کی. قرآن نے بھی سر فہرست زکوٰۃ کا مصرف رکھا ہے تو فقیروں کا رکھا ہے, جن کے پاس کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے, قد اجتاب النمار, جن کے پاس لباس بھی نہیں تھا, انہوں نے درندوں کی کھالیں پہن رکھی تھی اور ان کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ ان کی سلائی کر سکے. گائے ہے مثال کے طور پر یا کوئی درندہ ہے, اس کی کھال اس کو سوراخ کیا اور پہن لیا اور اپنے جسم کو ڈھانپ لیا. قد اجتاب النمار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے بہت پریشانی ہوئی. آپ نے فرمایا تصدقو, مسلمانوں صدقہ کرو. اور آپ نے جب آواز لگائی تو آپ نے یہ کہا, کوئی کھجور سے صدقہ کر سکتا ہے کھجور سے کرے, کوئی لباس سے کر سکتا ہے لباس سے کرے, کوئی جو سے کر سکتا ہے جو سے کرے, کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ کرے. یہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں اور ان کی دیکھو حالت اور کیفیت کیا ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام اٹھے, اپنے اپنے گھروں میں گئے, جو کچھ کسی کو میسر آیا وہ لا کے 2 ڈھیر بنا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بات کی تلقین نے کی, لوگوں کی ذہن سازی کی ہے کہ جو اللہ نے مال تمہیں دیا ہے, تم تو شاید اس لیے روتے ہو کہ میرا سٹیٹس اس وقت بگڑ رہا ہے. کچھ لوگ اس لیے بھی روتے ہیں کہ ان کے پاس صبح و شام کا لقمہ نہیں ہے. تمہارے گھروں میں تو جھگڑے یہ چلتے ہیں کہ فلاں گیدرنگ پہ مجھے نئے شوز نہیں ملے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں اگر ان کو نکلنا ہوتا ہے اور صبح کو نکلنا ہوتا ہے, ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے. اس لیے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پہلا مصرف جو ہے وہ فقیروں کا. اور یہاں رک کے میں ایک اور بات کہہ دوں, آج ایک اور فینومینا ہے معاشرے کے اندر کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو ہم 1 سے 10 باتیں کرتے ہیں, یہ تو ختم ہی نہیں ہوتے, اب کس کس کو دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوالی جب آتا ہے دینا ہے تو دے دو, نہیں ہے تو دعا دے دو, لیکن اس کو ڈانٹیے نہیں. ام السائل فلا تنہار, سوالی کو ڈانٹیے نہیں. ہاں آپ میں سے بھی کوئی سوچ سکتا ہے, میرا محترم بھائی, لوگ بھی کہتے ہیں سارے تو سچے نہیں نہ ہوتے, یہ فراڈ بھی کرتے ہیں. اگر کوئی فراڈ کرتا ہے تو اس کا بھی حساب اس نے خود دینا ہے نا. آپ کسی کے بارے میں کلیئر ہیں کہ یہ غلط ہے تو پھر بھی ڈانٹیے نہیں, اس کو بٹھا کے سمجھا دیجئے کہ یہ بات اچھی نہیں, آپ کے پاس تو سب کچھ ہے. اس کو بتائیے جھوٹ کا الگ عذاب ہے. اس کو بتائیے جس کے پاس ہو اور پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتا ہے، جتنا مانگے گا اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے کہ اتنے ہی فقیری کے دروازے اللہ اس پہ کھول دیں گے۔ اس کو سمجھائیے، جس کی ضرورت نہیں پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کشکول گدائی رکھتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا، زخم ہی زخم ہوں گے۔ اس کو بتائیے، خیر خواہ جو ہوتا ہے نا، اس کو زاویے بھی خیر خواہی کے اختیار کرنے چاہیے۔ آپ ڈانٹیے نہیں، گالی نہ دیجئے، دھکا نہ دیجئے، آپ اس کو احترام سے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے، اس کو سمجھائیے۔ جھوٹ بہت بڑی مصیبت، آپ اللہ سے ڈر جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے وسائل ہیں، آپ یہ غلط کام کر رہے ہو، اور یاد رکھنا جتنا ایسا کرو گے اتنی فقیری کے دروازے تیرے اوپر کھل جائیں گے۔ اگر ایسا کرو گے قیامت کو جواب کیا دو گے؟ اور اگر ہے تو آسانی سے اس کو عطا کر دو، خوشی سے دے دو۔ آپ حیران ہوں گے کہ بعض چیزیں انسان کے لیے عبرت بن جاتی ہیں۔ اب اتفاق سے چند دن پہلے سعودیہ کے اندر ایک علاقہ ہے، اسی بستی میں کھڑا ہو کے وہ شخص ویڈیو بنا کے بھیجوا رہا ہے، کہتا ہے میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں جب ایک ماں کو ضرورت پڑ گئی کڈنی کی، اب اس کے کڈنی فیل ہو رہے ہیں، تو ایک بچی کو تیار کیا گیا کہ وہ اس سے خریدے اور ریپلیس کر دے، اور طے کیا ہوا، 30,000 ریال کے عوض یہ کام ہوگا۔ اب وہ بچی غریب خاندان ہے، قسطیں یہ بیچنے پہ مجبور، جسم کا حصہ کون کاٹ کے دیتا ہے؟ اس کو رات کو ہی گھر لے آئے، اور علی الصبح یا آپریٹ کا موعد تھا، وعدہ تھا، وہ رات بچی سو نہیں سکی، دعا، سجدے، تہجد۔ کیا سوچ رہی ہوگی، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اور ماں خود پریشان تھی، جس کے لیے اس نے سیکریفائس کرنا تھا، وہ دیکھتی اس بچی کو کیا ہوا۔ جب صبح کی نماز پڑھی تو پوچھتی ہے، بیٹا آپ رات کو سوئی نہیں، آپ کیوں اتنی رو رہی ہو؟ کہا صرف غربت ہے نا، تو میں اپنے جسم کا حصہ دے رہی ہوں۔ ماں نے فوراً اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا اس کو پیمنٹ کرو۔ کہا ہمارا تو یہ اتفاق ہوا تھا کہ جب آپریٹ ہوگا، اس کا یہ کڈنی لے لیا جائے گا، اس کے بعد پیمنٹ ہوگی۔ کہا نہیں، ابھی دو۔ 30,000 ریال اس کو دیا، اور کہا بیٹا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، میں یہ نہیں دیکھ سکتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس بچی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اس کو فارغ کیا، بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے جو کیا بس کر دیا۔ ماں کو ہاسپٹل لے کے گئے، رب تعالیٰ نے اسی کا ایک کڈنی دوبارہ حرکت میں لے آئے، اور بیماری ختم ہو گئی۔ بعض چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے میرا مال ضائع ہو جائے گا۔ اتفاق سے شیخ قصہ بیان کر رہے تھے کہ ماں کے بیٹے تھے 3-4، ایک ہی بیٹا ساتھ ان کی مدد کرتا تھا، تو ماں الگ گھر میں ہے، بیٹا الگ گھر میں، بیٹے کو بلایا کہ یہ 500 ریال بجلی کا بل آیا ہے۔ اب اتفاق سے اس کے پاس تھا بھی 500، مہینے کا آخر ہے، سوچتا ہے، دل میں خیال آیا کہ دوسرے بیٹے کو کہہ دے، اس کو کہہ دے، کہتا اچھا بل تو پکڑ لیا، جیب میں ڈالا، گاڑی پہ نکلا، سوچتا ہے ابھی میں جا رہا ہوں، رستے میں موت آ گئی تو یہ 500 بھی میرے کام نہیں آئے گا۔ واپس گیا، اور جا کے بل کی ادائیگی کی اور گاڑی پہ بیٹھا میرا اللہ مالک. اتفاق سے اس کی میٹنگ تھی کچھ مشائخ کے ساتھ علماء کے پاس جو اس کو 2 سال پہلے سے جانتے تھے, اس کی نیکی, اس کی نماز. 500 روپے کا 500 ریال کا بل ادا کرنے والے پہ کیا بیتی ہوگی کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. جو ہی وہاں سے میٹنگ سے فارغ ہوئے تو ایک شیخ نے کہا, میری بات سنو, مجھے پتا چلا تھا کہ آپ مقروض ہیں. اور اس نے آرام سے ایک چیک دیا کہ گھر جا کے اس کو کھولیے گا اور نام نہ لیجیے گا. گھر جا کے کھولا تو 50,000 ریال کا چیک تھا. وہ اٹھا, جا کے ماں سے کہتا ہے کوئی اور بل تو نہیں ہے؟ ابھی 1,000 کا بل بھی آیا تو مجھے دیجیے گا. دیکھیے کچھ زندہ مثالیں ایسے ہیں جو انسان کو سمجھ آ جائیں تو بہت سارا معاملہ حل ہو جاتا. میں جب یہ سوچتا ہوں, آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اگر کسی فقیر مسکین کو دے دیا تو میرا کیا بنے گا, اچھا تم ترس کھا کے نیکی کی نیت سے دو گے تو تیرا رب تجھ پہ رحمت کی برکھا نہیں برسائے گا؟ تو رب سے زیادہ رحیم ہے. تم اپنی استطاعت کے مطابق یہ طرز کھاتے ہو, رحم کے پہلو پیش کرتے ہو, وہ تو خالق رحیم ہے, رحمان ہے, وہ اپنے شان کے مطابق تمہیں انعامات سے نوازیں گے. اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہو لیکن اس کی زندگی کی ضروریات پوری نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا, السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر. 3 الفاظ. مسکین کے بارے میں اور بیوگان کے بارے میں, ایسی عورتیں جن پہ بچوں کی پرورش کی ذمہ داری آن پڑی, ان کے خاوند فوت ہو گئے, ان کے بارے میں صرف کوشش کرنا. ایک ہے آپ خرچ کرتے ہیں, یہ تو بہت بڑا درجہ ہے, کوشش کرنا. 3 درجے حاصل کرتا ہے کوشش کرنے والا. آپ کوشش کیا کرتے ہیں؟ آپ سخت گرمی میں بند کمرے میں بیٹھے ہیں اور چلڈ کمرہ ہے, آرام سے آپ میسجنگ کرتے ہیں, آپ ای میل ڈال دیتے ہیں, آپ ٹویٹ کرتے ہیں, آپ ٹیکسٹ میسج کر دیتے ہیں. گنتی کا 1 منٹ لگتا ہے. سخت سردی ہے, آپ ڈرائی فروٹ سامنے رکھیں, ہیٹر لگا ہوا ہے, آپ صرف دل میں یہ تڑپ ہے کہ میں نے مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے, میں نے مسلمان بہن کی مدد کرنی ہے, اس کے کام آنا ہے. آپ صرف ایک میسج ڈال دیتے ہیں, کوشش, اجر اتنا ملے گا کہ جس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد سرحد پھر میدان کارزار میں کھڑا ہے. اجر اتنا ملے گا کہ جس نے ساری زندگی تہجد پڑھی, کسی رات بھی اس نے تہجد میں ناغہ نہیں کیا. اجر اتنا ملے گا جس نے پوری زندگی روزے رکھے, کبھی بھی اس نے روزے کو ترک نہیں کیا. والعاملین علیہا, جو عاملین ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں, کوشش کرنے والے, سسٹمز کریٹ کرنے والے. کتنے لوگ حکومت کے اندر ہیں, دیکھیں محکمہ زکوٰۃ جو ہے اس کے ذمہ داران ہیں, جن کے سائن ہوتے ہیں اور ظاہر ہے ان کے بھی یہ پوسٹ ہیں, ان کو جو تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ دی جا سکتی ہیں اسی سے. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب. یہاں رک کے ایک چھوٹی سی بات میں کہہ دوں, اور وہ اس لیے کہہ دوں کہ سمجھ میں آ جائے. آج معاشرے کے اندر ڈیلما یہ ہے کہ بد زبانی بہت عام ہو گئی. ہر شخص اپنے کام کو سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں, دوسرا تو غلط ہی کر رہا ہے. اور اس پر دلائل بھی دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دلائل صحیح ہیں یا غلط ہیں, اس کی بات نہیں کر رہے. سب سے زیادہ جو زبانوں پہ بات آتی ہے وہ جب مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں گفتگو ہوتی ہے. اور میں کیوں اس کے بارے میں شریعت کی رہنمائی دینا چاہتا ہوں. شریعت یہ کہتی ہے جس مجلس میں اللہ کے بارے میں, جس مجلس میں اللہ کی نشانیوں کے بارے میں, جس مجلس میں اللہ کے پیغمبر کے بارے میں, اور تیسری آیت میں اگر کسی علم والے کے متعلق گفتگو ہوتی ہے, کیسی؟ کفر کی. کیسی؟ ان کے ساتھ مذاق اور تضحیک کی. ایسی مجلس میں مت بیٹھو. قرآن مجید کی الفاظ سنیے.
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
اللہ نے قرآن اتار دیا ہے, اور قرآن کیا اتارا ہے؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ, جب تمہارے کانوں تک یہ آواز پہنچے کہ اللہ کی آیتوں اور نشانیوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے. وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا, اور انہیں تضحیک اور مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا جا رہا ہے. فلا تقعدوا معهم, ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. اگر تم بیٹھ گئے, انکم اذا مثلهم, یہ جو کفر کرنے والے کفر کر رہے ہیں, تمہارے بیٹھنے سے تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. اور ساتھ اس کا نتیجہ کیا بیان کیا؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں کو اور کافروں کو اکٹھا جہنم میں جمع فرمائیں گے. یہ عام منافق نہیں ہے, یہ عقیدے کا منافق ہے. آپ نے حدیث سنی پہلے, نفاق کی دو قسمیں ہیں, عقیدے کا منافق, عمل کا منافق. بڑا منافق اور چھوٹا منافق. بڑا منافق وہ ہوتا ہے جو انبیاء سے بغض رکھتا ہے, انبیاء جو دین لائے ان سے بغض رکھتا ہے, جو انبیاء کو سچا نہیں مانتا, جو انبیاء کی تعلیمات ہیں ان کو سچا نہیں مانتا. اور پانچویں چیز, جو کسی بھی شریعت کی بات سے مذاق کرتا ہے. اور مسلمان اور دین کی بے عزتی پہ خوش ہوتا ہے. یہ چھ ایسی علامتیں ہیں اور آٹھ علامتیں ہیں جس سے اعتقادی منافق انسان بنتا ہے. اور اعتقادی منافق کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یہ منافق ہوگا. تو جو اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں اور اللہ کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے, اور دوسری آیت اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
صحابہ اکٹھے تھے، ایک شخص کو پتہ نہیں کیا سوچ آئی، اس نے یہ لفظ بول دیے، ما هؤلاء القراء، یہ دیکھو علم والے، قرآن پڑھنے والے، اجبننا عند اللقاء، یہ بزدل، جب بھی لڑائی کی بات ہوتی ہے بزدلی دکھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کو کھانے کا شوق ہے، ایسے کمنٹس جاری کیے، فٹ ایک صحابی نے کہا کذبت لعمر اللہ، چوٹ کہہ رہے ہو، یہی لوگ تو اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے جان چھڑکنے کے لیے تیار ہیں، میں ابھی آپ کی شکایت کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے خیمہ تھا، صحابی نے دوڑ لگائی، خیمے کے اندر پہنچے، بعد میں جبریل ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ چکے تھے، اور یہ آیت لے کے نازل ہو چکے تھے، قل اباللہ، کہہ دیجئے اللہ کے ساتھ، وہ آیاتی، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ورسول، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، کنتم تستہزئون، مذاق کرتے ہو، آپ بتائیے، بات تو صحابہ کے بارے میں ہوئی تھی کہ اللہ کے بارے میں ہوئی تھی، علم والوں کے ساتھ مذاق، اللہ نے کس کے ساتھ مذاق کہا ہے؟ اللہ کے ساتھ، علم والوں کا مذاق اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی نشانیوں کا مذاق ہے، اس لیے تو امام شافعی کہا کرتے تھے اگر علماء بھی اللہ کی نشانیاں نہیں تو کون ہے پھر، اذا لم یکن العلماء اولیاء فمن یکن، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر علماء جو عمل کرنے والے ہیں اگر وہ بھی اللہ کے ولی نہیں تو پھر دنیا میں کون ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق نہیں ہوا تھا، صحابہ کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور ساتھ یہ کہہ دیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر کیا پیش کرنا ہے تم نے، تم ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر بیٹھے ہو، اور وہ شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہی سوالف، میں تو ویسے ہی بات کر رہا تھا، تو آپ کیا فرما رہے تھے، قل اباللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، آپ نے وہی آیت پڑھی، اور آپ نے حکم دیا کہ جس جگہ پہ یہ توہین ہوئی ہے میں وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، ارتحلو، سواریوں پہ بیٹھو، پورے کا پورا جو لشکر تھا اس کو وہاں سے روانہ کر دیا، اور اونٹنی پہ بیٹھے، اور وہ شخص پیچھے پیچھے ہے، اور اونٹنی دوڑی، پتھر اڑ اڑ کے اس کو لگ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں قل اباللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مسکینوں کے لیے، خود فقیروں کے لیے، خود اللہ کی راہ کے لیے لوگوں کو صدقے پہ تیار کیا، بلکہ اپنے دامن میں درم و دینار ڈالے اور دونوں ہاتھ سے اس کو اچھالا، صحابی کہتے ہیں میں درم و دینار کی سرخی دیکھ رہا تھا، آج اگر کوئی جس کی نیت خالص ہے، جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، وہ اگر صرف اس بات پہ شرما جاتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ کس کام پہ لگا ہوا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یتیموں کی مدد کرو، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مسکینوں کا خیال کرو، میری عزت پہ حرف آئے گا، کیا میری اور آپ کی عزت محمد کریم سے بڑی عزت ہے، کیا میری اور آپ کی شخصیت اور اس کا رکھ رکھاؤ صحابہ کرام سے بڑا ہے، ایک تو یہ رویہ ختم ہونا چاہیے، اور دوسرا جو تانے کا رویہ ہے کہ فلاں شخص تو ایسا کرتا ہے، یاد رکھیے جب آپ کسی کو آر دلائیں گے تو یہ گناہ آپ سے بھی کل کو سرزد ہوگا، ایک رویہ ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے، کتنے لوگوں کی زبان پہ صرف یہ بات آتی ہے کہ یہ شخص قرآن پڑھاتا ہے، اچھا تنخواہ بھی لیتا ہے، یہ تو حرام ہی کھاتا ہے نا، اگر ان سے پوچھا جائے کہ کہاں لکھا ہے، کہتے جی قرآن تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا چاہیے، اچھا قرآن اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا چاہیے، تو آپ صبح سے شام تک جو 8 گھنٹے امت کی خیر خواہی کے لیے کرتے ہیں وہ نہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، آپ اگر کسی کے ساتھ وقت طے کرتے ہیں اور اس وقت کے بارے میں آپ طے کرتے ہیں کہ میں 2 گھنٹے آپ کو ٹائم دوں گا اور اس 2 گھنٹے کے آپ ورکشاپ لیں اور آپ کہیں کہ چونکہ میں نے آپ کو مینجمنٹ سکھائی ہے، چونکہ میں نے آپ کو بہت سارے ایسے ٹپس دیے ہیں کہ آپ کی تجارت کیسے کامیاب ہوگی، اور ہر بندہ جو اس میں شریک ہوگا اس کو اتنے 1000 پے کرنے ہوں گے، تو آپ کی تو ذمہ داری ہے مسلمانوں کو ٹرینڈ کریں۔ یہ خیر خواہ نہیں ہے کہ امت کے مورال کو بلند کرے۔ یہاں آپ کا لے لینا جائز ہوگا، اور کوئی اگر بیٹھا ہے قرآن پڑھانے والا تو وہ حرام کھائے گا۔ اتفاق سے بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی سمجھ دی ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا اجتماع تھا تو ایک شخص، چونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، اکیڈیمک سسٹم سب دانشگاہیں ہیں، شرط یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے دین کے اصولوں کے مطابق لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ نہ جانے کیا غصہ تھا اس بندے کو، کھڑا ہوا اور اس نے یہ فتویٰ آرام سے پاس کر دیا اور کہا کہ جو لوگ قرآن پڑھا کے تنخواہ لیتے ہیں وہ تو حرام کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بڑی سمجھ دی تھی، آج وہ دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت فرمائے۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک چھوٹا سا جملہ پاس کیا جو بڑا خوبصورت تھا۔ نے کہا جو انہوں نے کہا ہے، چونکہ یہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں تو ہم اس کا ریگارڈ کرتے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے صحیح کہا ہے، لیکن صرف اس بات کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تکمیلہ اس بات کا یہ ہے کہ اگر کوئی یونیورسٹی کے اندر کھڑا ہو کے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھائے اور اس کا ترجمہ کرے اور 40,000 اس کو تنخواہ ملے تو یہ ہے حلال، لیکن اگر یہی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس طرح کی 114 صورتیں پورا قرآن مسجد میں بیٹھ کے اگر کوئی پڑھائے اور ترجمہ بھی پڑھائے اور اس کو صرف 4,000 دیا جائے تو یہ ہے حرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر یہی چیز یونیورسٹی میں پڑھائی جائے پھر تو ہے حلال، لیکن اگر اس سے زیادہ جو ہے آپ کسی مسجد میں بیٹھ کے پڑھائیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ نعوذ باللہ، حرام۔ ایسی فتوی بازی سے انسان کو باز رہنا چاہیے۔ اگر کوئی، ویسے تو حکومت ہے، انتظامیہ ہے، اللہ کے فضل سے ہمارا منہج ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، یہ سکھایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی غلطی بھی نظر آتی ہے نصیحت کرو اس کو الگ ہو کے۔ اس کے بارے میں ہماری جب حادثہ آئیں گے اس کی تفصیلات ہم بیان کریں گے۔ لیکن اگر کوئی اٹھ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، اور لفظ اتنا غلط استعمال کیا جاتا ہے، چندہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور اسی پہ ہی اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، تو جتنے بھی حکومت کی پوسٹ ہیں یہ بھی تو لوگوں کے چندے پہ پلتے ہیں، یہ ٹیکس کیا ہے؟ یہ کسی کو کیا، وہ خود کیا بیچتے ہیں؟ عوام کا ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی عوام ان کو کہتی نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ ان مسائل میں اپنی صلاحیت انسان خرچ کرے، پازیٹو تھنکنگ کو سامنے لایا جائے۔ پازیٹو تھنکنگ کیا ہے؟ یہ زندگی کے زاویے ہیں۔ جس طرح ایک فوجی سرحد پہ کھڑا ہوا اگر سو جائے اس وطن عزیز پر کیا گزرے گی؟ دشمن، جس کے بارے میں آپ بھی سمجھتے ہیں ناپاک قدم آپ کی دھرتی پہ رکھنے کے لیے ہر وقت تیار ہوگا، آپ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، جس طرح یہ فوجی میرے لیے بہت محترم ہے، بہت ہی خراج تحسین کے قابل ہے، اسی طرح ایک عالم آپ کی دینی اور فکری سرحدوں کا محافظ ہے۔ آج ایک عالم فوت ہو جائے، ایک بھی عالم نہ رہے، نہ دین بچے گا، نہ آپ کی دینی فکر بچے گی، ایک نہیں شیطان سے لے کے اس کے سارے حواری آپ کی اس پاک سوچ پہ ایسے قدم جمائیں گی کہ آپ کی نسلوں تک بھی دین کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ آپ کے سامنے ہے اس وقت. آپ جائیے گوگل پہ کہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں صرف قرآن مجید گھر میں رکھنے کی وجہ سے کتنی مار کھانی پڑتی ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو وطن عزیز دیا جس میں آپ کو آسانی سے دین پہ عمل کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے, اور آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. رب تعالیٰ آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے, اور اس وطن عزیز کی اس فوج اور انتظامیہ کی بھی حفاظت فرمائے. پانچویں بات, والمؤلفت قلوبهم وفي الرقاب, گردنوں کو آزاد کرنا, اس پہ بھی انسان زکات خرچ کر سکتا ہے. والغارمین, مقروض ہے جس پہ قرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من محى عن غریمی او عفا عنه كان في ظل العرش یوم القیامہ. جس نے کسی کو قرض دیا یا کسی کا قرض اس نے اتار دیا, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا رب تعالی اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور دوسری روایت جس کے آخر میں یہ آتا ہے, اثبت اللہ قدم یوم تزل الاقدام, جس دن لوگوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے رب تعالیٰ اس کے پاؤں کو جنت میں جمع دیں گے. والغارمین وفی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ وابن السبیل جو آٹھواں مصرف ہے, مسافر, بالکل واضح ہے کہ ایک مسافر بلینز کا مالک ہے, اگر سفر میں ہے اس کو ضرورت پڑ گئی تو اس کو زکاۃ دی جا سکتی. فی سبیل اللہ, اس سے مراد کیا ہے؟ فی سبیل اللہ کے بارے میں علماء کے تین موقف ہیں. پہلا موقف, علماء میں سے کچھ علماء مفسرین جیسے ابن جریر الطبری, ابن ابی حاتم, ابن العربی المالکی, جلال الدین سیوطی, سفیان الثوری اور امام مالک رحمہ اللہ, اور اسی طرح ابن عبد البر اور ابن قدامہ, یہ سارے لوگ ابن فی سبیل اللہ سے مراد دیتے ہیں کہ زکات خرچ کی جائے گی فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. وہ خاص کر دیتے ہیں غازیوں کے لیے, مجاہدوں کے لیے. فی سبیل اللہ سے مراد دوسرا قول جو علماء کا ہے کہ صرف اس سے غازی یا مجاہد مراد نہیں ہے, بلکہ مجاہد بھی مراد ہے, حاجی بھی فی سبیل اللہ ہے, عمرہ کرنے والا بھی فی سبیل اللہ ہے. یہ رائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بیان کر رہے ہیں, حسن بصری ہے, امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہویا ہے, اسی طرح امام ابن کثیر ہے, اس طرح امام ابن تیمیہ ہے, اس طرح امام قرطبی ہے, اس طرح امام شوکانی ہے. کہتے ہیں صرف فی سبیل اللہ سے مراد مجاہد نہیں, مجاہد بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, عمرہ کرنے والے بھی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پیش کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں صحیح الجامع 1599, ان الحج والعمرہ لمن فی سبیل اللہ, یہ اللہ کے راستے ہیں, اس پر بھی انسان خرچ کر سکتا ہے, اس کو بھی اللہ کی راہ کہی گئی ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے, ذاک حبیس فی سبیل اللہ, یہ ایک اونٹ جو حج عمرے پہ جس پہ سواری کر کے جا رہے ہیں, یہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا گیا ہے. تو حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا, اس کو بھی اللہ کا راستہ کہا گیا ہے. اور ابو معقل رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاس اونٹ تھا, اس کے بارے میں ابن خزیمہ کی روایت بیان کرتی ہے, وابو معقل فی سبیل اللہ, یہ جو حج کرنے جا رہا ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں جا رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سوال کیا گیا کہ ایک عورت نے 30 درہم اللہ کے راہ میں دینے کی نذر مانی ہے، وصیت کی ہے، سوال کیا اتجعل فی الحج، یہ جو وصیت 30 درہم کی ہے کیا میں اس کو حج میں خرچ کر سکتا ہوں؟ تو جواب دیا اما انہ فی سبیل اللہ، یہ حج اللہ کا راہ نہیں ہے، یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دوسری رائے جو ہے فی سبیل اللہ کی تفسیر میں وہ صرف مجاہدین نہیں بلکہ حج اور عمرہ بھی ہے، اور تیسری رائے یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح قاضی عیاض اور دیگر علماء کی رائے ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد ہر وہ خیر کا راستہ ہے جس سے اللہ کا تقرب لیا جاتا ہے، وہ جہاد ہو، وہ حج ہو، وہ عمرہ ہو، وہ مسجد ہو، وہ مدرسہ ہو، وہ کوئی بھی ایسا جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے اس کو فی سبیل اللہ کہہ دیا جائے گا۔ جس کے بارے میں دلیل کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن اترا، اگر فی سبیل اللہ سے مراد صرف مجاہدین کا تذکرہ ہوتا تو اختلاف کی ضرورت ہی نہیں تھی، نص صریح پہ اختلاف تو نہیں ہوتا، اختلاف کا ہونا فہم کا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے راستے تو بہت زیادہ ہیں، اللہ کا راستہ تو صرف جہاد ہی تو نہیں ہے، جہاد ایک عظیم راستہ ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، جو حصول علم کے نکلتا ہے یہ بھی مجاہد ہے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ علم کے راستے میں بھی خرچ کرنا زکوٰۃ کا یہ بھی ایک مصرف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر الہی بھی جہاد سے افضل ہے، اس کا مطلب ذکر الہی سکھانا اور اس طرح کی مجالس کے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جب خرچ انسان کرے گا تو اللہ کا راستہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے قرآن مجید کی تعلیم، جس کی تفصیلات اور پچھلی حدیثوں میں سن چکے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والا دینے والا بھی مجاہد ہے، تو قرآن مجید کی تعلیم پہ بھی خرچ کرنا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح مجاہد کو تیار کرنا، آپ یہ پڑھ چکے ہیں اور لکھ چکے ہیں کہ یہ بھی جہاد جتنا ہی اجر ہے، تو مطلب یہ نکلا کہ آپ غازیوں کو تیار کرنے پہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد صرف اور صرف جہاد نہیں بلکہ ہر وہ خیر کا راستہ جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، وابن السبیل، اور مسافروں پر بھی خرچ کی جا سکتی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے بارے میں آخری دو حدیثیں پیش کر کے میں بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، قوی شخص جس کے جسم میں طاقت ہے وہ کما سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، کافر کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اور اسی طرح جو انسان مالدار ہے اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے گا، وہ حق ہے کہ ان پہ خرچ کرے، بیٹا مالدار ہے وہ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے گا بلکہ حق ہے کہ ان پہ خرچ کرے، خامد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے گا لیکن بیوی اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، جیسا کہ یہ دلائل آپ سن چکے ہیں۔ دو حدیثیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، زکوٰۃ کا مال پیش کرنے والے کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے دعا میں یاد رکھنا، کیونکہ وہ آپ کا تو مال ہی نہیں ہے، وہ تو آپ نے اللہ کا حق ادا کیا، آپ کیوں دعا کا کہہ رہے ہیں؟ اس زکوٰۃ کو ادا کرنا تو آپ پہ فرض تھا، یہ تو واجب تھا، آپ نماز پڑھیں اور آپ کہیں کہ میں نے نماز پڑھی اللہ کے لیے تو دعا کرنا ہے اس کے بدلے میں، وہ تو فرض ہے۔ آپ اگر صدقہ دیتے ہیں، آپ اگر مال خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ، آپ کو تو پھر بھی تھینکس کے الفاظ کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے اور اللہ نے اس کو لکھا ہے، اس کو بڑھایا ہے، اس کے اجر لکھے ہوں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ضرور سمجھائی ہے، جب آپ کے پاس کوئی صدقہ لے کے آئے، کان النبی اذا اتاه قوم بصدقتهم، صحیح بخاری کی روایت ہے 1497، صحیح مسلم 2489. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کی قوم صدقات لے کے آتی تو آپ دو دعائیں دیتے، اللہم صلی علی آل فلان، اے اللہ فلان کی آل اولاد پہ رحمت کی برکہ برسا، اور دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بارک اللہ فی اہلک و مالک، یہ دعا دینی چاہیے، اللہ عز و جلال آپ کے اہل و عیال میں بھی اور آپ کے مال میں بھی برکت فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2491، سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اذا اتاکم المصدق، جبکہ صدقہ کرنے والا تمہارے پاس آئے، فلا يصدر عنكم الا وهو راض، جب وہ تمہارے پاس سے جائے اس حالت میں جائے کہ تم اتنی دعا دو کہ وہ ان دعاؤں پہ راضی ہو کہ اللہ یہ دعائیں قبول فرما دے. آخری بات زکوٰۃ کے متعلق، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو تحفہ لینا جائز نہیں ہے. ایک شخص کو مقرر کیا گیا کہ آپ نے زکوٰۃ اکٹھی کرنی، وہ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ آپ کے لیے گفٹ ہے اور یہ زکوٰۃ ہے، کوئی گفٹ نہیں، یہ کوئی گفٹ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری تھی. وہ کس بنیاد پہ گفٹ لے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 2597، صحیح مسلم کی روایت ہے 4715، ما بال عامل ابعثه فيقول هذا لكم وهذا اهدي لي، تو کیا ہے ان کو جن کو میں ذمہ دار زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بنا کے بھیجتا ہوں اور واپسی پہ آ کے مجھے کہتے ہیں یہ تو مجھے تحفہ ملا تھا اور یہ زکوٰۃ ہے؟ آپ نے پھر فرمایا، افلا قعد فی بیت ابیہ او فی بیت امی حتی ینظر ایہدا الیہ ام لا، یہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے پھر میں دیکھتا ہوں اس کو تحفہ کون دیتا ہے. یہ تو نکلا ہے زکوٰۃ کے لیے، یہ آفیسر ہے، لوگ اس کو اس لیے تحفے دیتے ہیں کل کو ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، کل کو کچھ اور بھی راستہ نکلے گا. اس لیے جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے مقرر ہو وہ گفٹ لینے کا مجاز نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، من شفع لأخیه شفاع، جو کسی مسلمان کی سفارش کرتا ہے، فأهدی إليه، اور اس کو تحفہ دیا جاتا ہے، فقبلها، اور اس نے اس کو قبول کر لیا. سفارش اس نے کیوں کی؟ اجر کے لیے. اور اگر سفارش کرنے کے بعد کہتا ہے میری مٹھائی کدھر ہے اور مٹھائی قبول کر لیتا ہے، فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا، یہ سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہوا. آپ نیکی کے لیے کام کریں، آپ کو خیرخواہی کے لیے کام کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابن لطبیہ کو بھیجوایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے 1500، کہ جاؤ زکوٰۃ لے کے آؤ، پھر آپ نے ایک پینی پینی کا حساب اس سے لیا. یہ نظام ہے کہ جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے اس سے حساب لیا جائے گا. استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد على صدقات بنی سلیم، بنو سلیم کی صدقات کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک آدمی ابن لطبیہ کو بھیجوایا، فلما جاء حسبه، جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حساب لیا تھا. اور یہی ایک نظام اسلام نے دیا ہے کہ کوئی کسی غلط راہ پہ جائے نہ. اور یہاں رک کے میں ایک بات آپ سے بھی کہوں گا, آپ دنیا میں جہاں بھی کوئی خلل دیکھیں گے وہ انسانوں کی طرف سے ہوگا. شریعت کے اتنے خوبصورت نظام ہیں, اتنے آسان نظام ہیں, ان اصولوں کو انسان فالو کرتا ہے, نہ معاشرے میں کوئی وائلنس ہوتا ہے, نہ ہی انسانیت کے ان مسائل کا سامنا کرنے کی نوبت آتی ہے, بلکہ چین اور امن اور رخا اور سرور, یہ اسلامی نظام کا تھیم ہے. جس نے بھی اس کو اختیار کیا ہے اللہ عز و جلال نے کبھی اس کو پریشان نہیں کیا, کیونکہ شریعت اتری اس لیے ہے, آئین جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے اتارا ہے. میں اور آپ بھی اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا میرا رب میرے اور آپ کے بارے میں جانتا ہے. جو اس کی طرف سے نظام آیا ہے وہی میرے اور آپ کے لیے بہترین نظام ہے. اللہ ہمیں اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ چند سوالات ہیں. ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا جا سکتا ہے, جمع کی جا سکتی ہے اگر انسان کے پاس عذر ہو, اگر عذر نہ بھی ہو تو پھر بھی جمع کرنا جائز ہے جیسا کہ ترمذی کی روایت میں موجود ہے. اگر کوئی بچہ, بوڑھا, جوان سمجھتا ہے کہ شاید سگریٹ نوشی یہ میرے لیے جائز ہے تو اس کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, شریعت نے یہ فیصلہ دیا ہے فضول خرچ یہ شیطان کے بھائی. اور دوسرا, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر, ہر نشہ آور چیز سے اور جس سے ہونٹ کالے پیلے ہو جائیں اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اور تیسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, من اکل سومن او بصلا, جو شخص کچا پیاز کھاتا ہے یا تھوم استعمال کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں نہ آئے, وہ ہم سے الگ رہے. بلکہ مسجد میں آیا ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فأمر به فأخرج, اس کو مسجد سے نکال دیا جائے, اور اسے نکال دیا گیا. حلال چیزیں ہیں یہ پیاز, کچا پیاز, لیکن پھر بھی اس سے منع کر دیا گیا کہ اس کو پکا کے کھاؤ. کیوں؟ ان الملائکۃ تتأذى مما تتأذى منه ابن آدم, فرشتوں کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے ابن آدم سے جس طرح ابن آدم کو ابن آدم سے تکلیف ہوتی ہے. اسے امام مالک کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے کچا پیاز کبھی استعمال ہی نہیں کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کچا پیاز استعمال نہیں کرتے تھے. اور ساتھ فرمایا, فإنی اناجی من لا تناجی, مجھے تو فرشتے سے ہم کلام ہونا پڑتا ہے اور وحی کا سلسلہ ہے, اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا. اور حدیث کہتی ہے فرشتوں کی کوئی خوراک نہیں ہے, لیکن جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے نماز میں کھڑے ہو کے تو فرشتہ نورانی آ جاتا ہے, اپنے دونوں ہونٹ قرآن پڑھنے والے کی ہونٹوں پہ رکھ دیتا ہے. وَوَعْمَلَكُنْ فَاهُ عَلَى فِي, جو بھی وہ قرآن پڑھتا ہے, ما خرج منه الا دخل فم الملک, وہ فرشتے کی خوراک بن جاتے ہیں. تو فرشتوں کو تکلیف دینا, انسانیت کو تکلیف دینا, اس کا گناہ الگ, فضول خرچی کا گناہ الگ, شیطان کے بھائی بننے کا ایک راستہ اختیار کرنا الگ. ولا تقتلوا انفسکم, اپنی جانوں کو مت مارو خود ہی, اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, اس آیت کی مخالفت الگ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ نشہ آور چیز اور ایسی چیز جس سے ہونٹ کالے پیلے ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے, اس امر کی مخالفت الگ. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے رب تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. ویسے آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی سمجھدار ہیں. میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ سگریٹ کا فائدہ کیا ہے. میرا علم ناقص ہے, بہت دو چار لفظ پڑا ہوں, لیکن میری سمجھ سے بالاتا ہے کہ اس کا کوئی دینی فائدہ ہو, نعوذ باللہ. اس کا فائدہ کیا زندگی میں, میری سمجھ سے بالاتر ہے, سوائے نقصان کے اس میں ہے کیا؟ آپ کسی کے سامنے 100 روپیہ لے کے آگ لگائیں, اس کے سامنے اس کے بہت دل کو کچھ ہوگا, تو یہی کچھ کرتا ہے. آپ ماچس لے کے اس کے پاس لے کے جائیں, اس کے کلیجے, یا اس کو کہیں کہ میں تھوڑا سا آپ کو نا لگانا چاہتا ہوں آپ کے کڈنی اور آپ کے جگر کو, وہ آپ کو قریب نہیں آنے دے گا, یہی کچھ خود کر رہا ہے. یہ جتنے بھی, اور آج کل تو دیکھیں یہ واحد چیز ہے جس پہ یہ لکھا ہے کہ سگریٹ نوشی مضر صحت ہے, پھر بھی انسان استعمال کرتا, یعنی اوپر لکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دے, اور دعا کریں یا اللہ جو مال بھائی اس پہ خرچ کرتے ہیں, یا اللہ ان کو دگنا مال دے, وہ تیرے پھل استعمال کریں جو تو نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں, وہ اچھی چیز کھائیں, جزوے بدن بنے, ان کی صحت بنے, وہ کس طرح زندگی خوبصورتی سے گزاریں, مال کو ضائع نہ کریں. السلام علیکم.